السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا آبدی، ان کا کراچی میں گزشتہ روز قتل۔ اس قتل کے پس منظر میں ہم دیکھیں گے کہ شہر میں اس وقت کیا خدشات، کیا خطرات اور کتنا انریسٹ ہے، پولیس کن زاویوں کے اوپر اس قتل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ان کا ماسکو کا دورہ، اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات، افغانستان کے مسئلے پہ گفتگو، افغان پیس پروسیس کے اندر ماسکو کا روس کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس بیک ڈراپ میں بات ہوگی۔ تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ نئی دلی کے اندر نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی نے، ان کا ایک سیکیورٹی کا ادارہ ہے، اس نے کم از کم 17 جگہوں پہ چھاپے مار کے کئی افراد کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق داعش کے ساتھ تھا۔ اس خبر کے پس منظر میں ہم جائزہ لیں گے کہ داعش کے لیے بھارت میں کیا کشش ہو سکتی ہے، یا بھارت کے اندرونی سیاسی، جغرافیائی اور جو مذہبی بنیادوں پہ جو تفریق ہے، اس سے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، اس میں ہم ایکسکلوسیو ایک انٹرویو شامل کریں گے رانا مشود کا، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، اور ان سے ہم تھوڑا بات کریں گے پولیٹیکل موریلٹیز کے اوپر بھی، کرنٹ جو کرپشن کیسز ہیں لیڈرشپ کے خلاف، اور ان کا دفاع جس طرح سے کیا جاتا ہے، کیا سیاستدانوں کو اپنے لیڈرز کے ذاتی معاملات کا بھی دفاع کرنا چاہیے۔ آخر میں بات کریں گے کرکٹ کے اوپر، جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کا آغاز اور پاکستان نسب توقع، پاکستان کی بیٹنگ لائن کولیپس کر گئی، 181 پہ تمام ٹیم آؤٹ ہو گئی، لیکن شاندار بالنگ، اس وقت جنوبی افریقہ کے بھی 4 کھلاڑی آؤٹ ہیں، ٹیم کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے سامعین پہلے حصے کی جانب۔ گزشتہ روز کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رکن قومی اسمبلی سید علی رضا آبدی کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب وہ اپنے گھر میں پہنچے تھے۔ اس قتل کی تحقیقات جاری ہیں اور پولیس یہ بتا رہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ملزمان کو شناخت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس قتل کے پس منظر میں کافی گفتگو ہو رہی ہے، بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں، ان کا حوالہ ہم اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ وہ ذمہ داران کے منہ سے نہیں نکلی ہیں۔ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کیا یہ سیاسی سطح کے اوپر جو پولیٹیکل وائلنس جس کا شکار رہا ہے کراچی، کیا یہ اس کا حصہ ہے؟ سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ رینجرز کی موجودگی کے باوجود کیا اس طرح کے ہائی پروفائل قتل شہر کو ایک بار پھر بدمنی کی جانب لے کے جا سکتے ہیں؟ وہاں پہ پروونشل اور صوبائی حکومت کو کس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے؟ وفاقی حکومت اور وفاقی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کی کس حد تک اس میں تعاون ہونا چاہیے ان ایسے آپریشنز کے خلاف اور امن کو برقرار رکھنے میں؟ پاکستان کے لیے معاشی اہمیت کا حامل ہے، معاشی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے یہ شہر کراچی، اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، بہت زیادہ پولیٹیکل ڈویژنز ہیں۔ ان حالات میں اس طرح کے قتل کا نہ صرف ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانا بلکہ فیوچر میں بھی اس کو روکنا کیوں کر ضروری ہے؟ پہلے ہم کچھ اپ ڈیٹس لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں محمد ثاقب کراچی سے، ہمارے نمائندے ہیں، اور اس کے بعد بابر ایاز صاحب، ممتاز کالم نگار ہیں، ڈیلی دی نیوز کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، سو اس کے اوپر ان کا پھر انالیسز لیں گے۔ ثاقب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کیا اپ ڈیٹس ہیں؟ پولیس کن خطوط پہ تحقیقات کر رہی ہے علی رضا آبدی کے قتل کی؟
جی تھینک یو سو مچ سر، پولیس نے اب تک جو تحقیقات کی ہیں وہ 3 مختلف پوائنٹس پہ کی ہیں، اور ان میں سے ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو سید علی رضا آبدی کو کسی سیاسی دشمنی کا نشانہ تو نہیں بنایا گیا، اور دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی ذاتی دشمنی یا کوئی کاروباری تعلق تو نہیں تھا جس میں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور تیسرا یہ ہے کہ جو کراچی میں جو ایک پولیٹیکل وائلنس رہا ہے، کیا ان کا نشانہ تو نہیں بنے، کیا اس طرح کی کوئی بات تو نہیں ہے جس میں وہ چونکہ تینوں جو ایم کیو ایم کے جو فیکٹرز ہیں، فیکشنز ہیں، ان کو متحد کرنے کی بات کافی عرصے سے کر رہے تھے، اور وہ بہت سافٹ ٹارگیٹ اس لیے بھی تھے کیونکہ ان کے پاس جو سیکیورٹی تھی وہ واپس لے لی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ایک بڑے سافٹ اسپوکن شخص ہیں اور اچھے اور تمام جو ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں ان کو متحد کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ہے اب تک ان کی کاوشیں کامیاب تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے ان کو بھی ٹف ٹائم دے رہے تھے, کافی ان پر تنقید بھی کرتے رہتے, کھل کے بات کرتے تھے. ٹویٹر پر ان کے ہزاروں کی تعداد میں فالوورز ہیں اور وہ اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے, خوش اخلاقی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اور وہ بہت بہتر طریقے سے اپنی بات کنوے کرتے تھے. تو وہ پولیس کا جو کہنا یہ ہے کہ وہ ایک سافٹ ٹارگیٹ تھے جن کو ٹارگیٹ کیا گیا, اور ان پر جو ہے ان خطوط پر ابھی سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے اور جو شواہد ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. ان کا آئی فون جو ہے وہ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا ان کو کوئی ایسی کوئی کالز وغیرہ یا کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں تو نہیں آئی تھی, کیا میسیجز کیا تھے, یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار نے آج بڑی اہم بات بولی. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بعض حلقوں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھی. تو جو میری ابھی پولیس آفیسر سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان خطوط پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. چوکی دار کو حراست میں لیا گیا ہے, اس سے پوچھ جاری ہے کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو حملہ آور ہیں ان پر اٹیک نہیں کیا, ان کو ریٹیلیٹ نہیں کیا.
صحیح
جی سر.
اچھا یہ بتائیں کہ سارے اینگل آپ نے اس میں کور کیے ہیں پولیٹیکل وائلنس کے بھی, ایک یہ ہے کہ آف کورس جس سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے اس میں کئی دھڑے بن چکے ہیں. اگرچہ رینجرز کا دعویٰ یہ ہے یا لگتا یہ کہ جو اس کے اندر ملیٹنٹ ونگز تھیں ان کو ختم کیا گیا ہے, کیا امکان ہے کہ ابھی بھی اس جماعت یا دیگر سیاسی جماعتوں کے جو ملیٹنٹ ونگز قرار پاتے تھے ان کے لوگ کسی سلیپر سیلز میں ہیں اور کسی بھی وقت وہ آپریٹ کرنے کی صلاحیت اب بھی رکھتے ہیں؟
دیکھیے اس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس ہیں, رینجرز ہیں, ان کے تو یہ دعوے ہیں کہ ہم نے کراچی میں پولیٹیکل وائلنس کو مکمل طور پر خلا خما کر دیا ہے. لیکن جو تجزیہ کار ہیں, سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں اور ان کے لوگ ایسے موجود ہیں, ابھی مکمل طور پر نیٹ ورک بسٹ نہیں کیے گئے ہیں, اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کراچی کے پیس کو, کراچی کے امن کو کسی بھی وقت چاہیں تو خراب کر سکتے ہیں. اور یہ چھ ہفتوں میں چھ جو بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یقینی طور پر یہ بڑی تشویش کی بات ہے. حکومتی سطح پر آج بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کافی برہمی کا اظہار کیا ہے تمام سیکیورٹی اداروں پر بھی, پولیس پر بھی, کہ ان کو مکمل خود مختاری دی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی ریزلٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہیں, بلکہ ریزلٹس نہیں آئے ہیں. انہوں نے یہ جملے استعمال کیے اور ان کو یہ کہا ہے کہ ہر صورت میں یہ جو ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے علی رضا آبدی کے, ان کے قاتل, ان کے جو بھی ملزمان ہیں, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے.
اس میں ثاقب ایک اور بڑا ویسے دکھ والا پہلو یہ ہے ریاست کے اداروں یا سیکیورٹی کے اداروں کے پس منظر سے کہ قاتل اس قدر بے خوف تھا کہ اس نے نہ تو چہرہ ڈھانپ رکھا ہے اور نہ کوئی ایسی کوشش کی, اور حالانکہ اس کو یقیناً معلوم ہوگا کہ یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کے گھر کے سامنے اور اس نے گھر کے سامنے دیوار کے اوپر آ کے قتل کیا ہے. سو کیا اس کی شناخت کے اعتبار سے کوئی پیش رفت ہے کہ آخر یہ شخص کون ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرا کے جو ریزلٹس ہیں, جو نتائج ہیں, وہ کچھ اس کی شناخت کو ظاہر کرتے ہیں؟
اسد صاحب بات یہ ہے کہ تقریباً 23 گھنٹے گزر چکے ہیں اس واقعے کو, اور پولیس کی یہی کوشش ہے کہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ فشریز سے لے کر ڈیفنس تک جو ان کا روٹ تھا ان پر جو ہے مختلف جگہوں پر جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں وہ فوٹیجز حاصل کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو شہری انتظامیہ کی جانب سے جو کیمرے نصب کیے گئے ہیں ان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنے اچھے ریزولوشن کے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ملزمان کی شناخت میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کی نشاندہی 12 کی جا چکی ہے کہ صرف 2300 کیمرے پورے شہر میں لگائے گئے ہیں, اور ان میں سے بھی زیادہ تر وہ ہیں جو کہ ریڈ زون میں واقع ہیں. تو ایسے میں پولیس کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی ملزمان کو, ایسے ملزمان کو ٹریس کرنا, اور ایسے میں ملزمان کا جو اعتماد ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو اس وقت پولیس کو مشکلات کا سامنا تو ضرور ہے, لیکن کراچی پولیس نے مشکل کیس بھی حل کیے ہیں. مشکل جو بالکل بلائنڈ کیسز تھے ان میں بھی ملزمان کو ڈھونڈ نکالا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, یہ امتحان ہے اور یقینی طور پر ایک بہت بڑا لاس ہے, یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, اور اس پر جو ہے دیکھنا یہ ہوا کہ اب پولیس کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے, وہ کس طرح ملزمان تک پہنچتی ہے.
بہت شکریہ آپ کا ثاقب, آپ نے ہمیں کراچی سے اپ ڈیٹ کیا. بابر ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا تجزیہ لیتے ہیں سچویشن کے اوپر, شہر کے امن و امان کے اوپر اس واقعے کا کیا اثر ہو سکتا ہے, اور انتہائی خراب حالات کے بعد بظاہر کافی بہتری آ چکی ہے حالات میں, لیکن اس طرح کے واقعات کس طرح سے اس کو پورے سیٹ اپ کو متزلزل کر سکتے ہیں؟ بابر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا فیئرز, کیا خدشات پیدا کر رہا ہے گزشتہ روز کا یہ واقعہ؟
دیکھیے اس قسم کے واقعات ये हमें रिमाइंड करते रहते हैं कि साहब अभी दहशत गर्दी के काम खत्म नहीं हुए और टारगेट क्लियर के ग्रो जो है वो अभी जिंदा है। तो एक तो ये है कि और वो इससे भी समझ में आता है कि आप देखिए कि शहर में जो स्ट्रीट क्राइम है वो बहुत बढ़ गए और जब एक औरत को गिरा के और उसकी बालियां छीनी जाती हैं तो ये तो सब कुछ किया जा सकता है ना। वो भी सिटी टीवी पे आ गया सारा मंदिर, मगर वो जैसे अभी हमारे दोस्त कह रहे थे उनकी रेजोल्यूशन इतनी वीक होती है कि उसमें शक्ल भी पहचानी जाती
जी,
तो उससे फायदा नहीं होता कोई
सही।
उसके बाद लाजमी है कि वहाँ क्राइम भी बढ़ जाते हैं और जो क्राइम करने वाले हैं ऐसे ग्रुप बहुत शेयर हो जाते हैं। एक तीसरी बात यह है कि एनपीएम के आपस के घरों में बड़ी सख्त लड़ाई है और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ये भी हो सकता है कि आपस में किसी की कर
सही
कर दिया। और हम इसको इससे अलग भी दे सकते हैं कि उससे कुछ ही दिन पहले जो है पीएचपी के जो कॉर्नर मीटिंग थी याकबाद
वहां पे फायरिंग की
गई, उसमें भी आदमी मर गया। फिर एक और जो है आदमी उसको वो मर गया, तो ये जो है और कहने और पुलिस के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब जगह एक ही
बाबा साहब जरा फ्यूचर में देखिए, पता नहीं इसके वाकई की क्या तहकीकात
इस्तेमाल होती है,
क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या सामने आती हैं। फ्यूचर माजी में तो ये देखा गया है कि अनफॉर्चुनेटली जो तहकीकाती इदारे होते हैं उनका एक ख़ास किरदार होता है, ख़ास सवालों से चीज़ें ये इंफॉर्मेशन आती हैं लेकिन किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती हैं। इस वक्त वफाकी सतह पर ज़ाहिर एक मुख्तलिफ हुकूमत है, वफाक के अंदर सूबे के अंदर अगरचे वही गवर्नमेंट है जो पिछले 15-10 बरसों से वहाँ पर काम कर रही है, लेकिन वहाँ पर अगेन लीडरशिप का फेस बहरहाल तब्दील किया गया है। सो क्या वफाकी या सूबाई हुकूमतों के मातहत काम करने वाले इदारे किसी तरह के कम्प्रोमाइज़ का शिकार हो सकते हैं, या कम अज़ कम ये तवक्को रखी जाए कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी उसकी फाइंडिंग होंगी वो बिना किसी पॉलिटिकल कम्प्रोमाइज़ के वो सामने लाई जाएंगी?
इसकी उम्मीद तो कमी होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो हमारे यहाँ असल बात मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है और ये मुझे उम्मीद नहीं है कि सही लोग पकड़े जाएंगे और उनका जो है अगर पकड़ा भी गया तो उसके पीछे जो जहाँ से ऑर्डर आते हैं कि ये इसको मार दिया जाए वो उन लोगों को तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो ज्यादातर लोग या तो बैर मुस्त हैं
जी।
तो ये अहम बात है भाई, आपको उसके टेबल से होना चाहिए पता कि कौन लोग साल को फिर ज्यादा के ठहरे
सही
और वहां से दहशतगर्दी की और टारगेट क्लियर की पावर निकालते रहते हैं। हमने तो आज तक भी सुना कि किसी को वहां से उन्होंने बुलाया हो, तो ये भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिटिकली जिन लोगों के खिलाफ कुछ करना होता है वो उसको तो कर लेती है,
मतलब
जहाँ उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है और तो ये तो अनप्रियम के धड़े आपस में लड़ते रहे इसको तो स्टैब्लिशमेंट
सही क्योंकि अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो जिस तरह से जो ऑपरेटर्स रहा है या हिस्टोरिकली जिस तरह से एक मॉडल होता है इस तरह कुछ तंजीमों का जिस तरह से वो ऑपरेट करती हैं, सो फिर खौफ खतरात खदशात और महज शक व शुबात की बुनियाद के ऊपर एक पार्टी के अंदर या ग्रुपों के अंदर जिस तरह से लड़ाई आम तौर पे शुरू हो जाती है दुनिया के किसी भी मुल्क में, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, उसमें काफ़ी लोग जो हैं खुदा न खासा वो विक्टिम हो सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा बाबर साहब, एक चंद सेकंड की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के अगले वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट पर बात करेंगे।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहां रंग मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जो चार मुल्कों के दौरे पे थे। आज अपने आखिरी पड़ाव में वो मास्को में मौजूद थे जहां पे उन्होंने अपने हम मनसब सरगई लारूफ के साथ उन्होंने मुलाकात की है, और अब देखना यह है कि ये दौरा जब मुकम्मल हो चुका है सो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में किस तरह का रिजॉल्व कमिटमेंट वो शो करता है, इलाकाई ममालिक का क्या किरदार बनता है। गुज़श्ता रोज़ चीन ने इसको इंडोर्स किया था और कहा था कि जो भी इस अमल के अंदर तआवुन या मसालियत के लिए जो भी किरदार दरकार है चीन उसकी हौसला अफजाई करेगा। आज मास्को का यह दौरा था सरगई लारूफ से पाकिस्तान के वजीर खारजा की मुलाकात, और देखना यह वजारत खारजा ने बताया यह कि मुलाकात में खित्ते की सूरतहाल बिलखसूस अफगानिस्तान में अमन और मसालियत पर ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तानी हुकाम यह भी बता रहे हैं कि वजीर खारजा के पड़ोसी मुल्कों के इस दौरे का मकसद खित्ते के अहम ममालिक को अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरतहाल पर एतमाद में लेना और उन्हें पाकिस्तान की नुक्ता नज़र से आगाह करना था। तहरान गए, बीजिंग गए, काबुल गए और फिर मास्को, कितना सिग्निफिकेंट ये दौरा रहा, एनालिसिस हम लेंगे। हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, मुमताज डिफेंस एनालिस्ट हैं, बाबर रियाज साहब हमारे साथ हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर एनालिस्ट और दी न्यूज़ के लिए कालम निगार। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, कितना ये सिग्निफिकेंट था, ख़ासतौर पर हमें यह बताइएगा कि मास्को और बीजिंग, क्योंकि हम पहले बात तो करते रहते हैं पाकिस्तान की और अमरीका, अफगानिस्तान, तालिबान, वो बराह रास्त किसी न किसी सतह पर ऊपर स्टेक होल्डर हैं, लेकिन बीजिंग, ईरान, तहरान और मास्को, क्या स्टेक्स हैं इनकी और ये कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं अफगान पीस प्रोसेस में?
अच्छा साहब, बहुत नवाजिश की आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए मुझे अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों से अफगानिस्तान में जो अभी अमन का प्रोसेस है वो ज्यादा अभी फोकस्ड हो गया है, एक नया फोकस आ गया है इस पीस प्रोसेस में। पहले अगर आप देखें तो बायलैटरल कोशिशें हो रही थी, ट्राइलैटरल कोशिशें हो रही थी, क्वाड्रिलैटरल कोशिशें हो रही थी, फिर मल्टीलैटरल जो कि मॉस्को में आखिरी एक बैठक हुई है, तो ये तमाम जो मुख्तलिफ फोरम थे ये किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे थे। हालांकि सिर्फ तीन फरीक हैं जो कि बिल्कुल इसके अंदर सबसे ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान, अफगान तालिबान और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये तीन मेन फरीक हैं जिन्हें मिलकर इस मसले का हल निकालना है, और अब जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें यही तीन फरीक हैं जो सबसे आगे हैं। अब ये देखिए कि पहले स्टेप में अफगान तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स की आपस में बात हुई है, और दूसरे स्टेप में अब पाकिस्तान की कोशिशों से ये लग रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, चाहे उन्होंने एक दो कंडीशन रखी हैं उसके लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि अमेरिका ने लग ये रहा है कि अफगान तालिबान की जो पहली कंडीशन थी कि वो फॉरन ट्रुप्स यहाँ से जाए उसको किसी हद तक मान लिया कि वो 7,000 ट्रुप्स अपने विड्रॉ करेंगे, तो एक उन्होंने कंडीशन तकरीबन आधी मान ली है। तो उसी तरह से अफगान तालिबान को भी अब थोड़ी सी क्या कहते हैं आबादी दिखानी है, दिखाई है उन्होंने कि वो भी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये दो जो स्टेप्स हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है,
कि अमेरिकन अपने फोर्सेस रिड्यूस कर रहे हैं और अफगान तालिबान नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं,
ठीक है।
अब यही चीज जो है अब पूरे रीजन के, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि पूरे रीजन में पाकिस्तान उनको बता रहा है कि अभी प्रोग्रेस क्या हुई है। जहां तक चाइना और रशिया की बात है तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने जिक्र किया कि अगर अमेरिका यहां से विड्रॉ कर जाता है और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो इस वैक्यूम में सिवाय चाइना के और रशिया के और कोई नहीं आ सकता है, और ये उनका आना लाजमी है। अगर ये दोनों अलग से इंडिपेंडेंटली आए वो भी मुमकिन है, और अगर ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत आए वो भी मुमकिन है। चाइना का जो सबसे इंटरेस्ट वो ये है कि अभी जैसे कि पीछे ट्रायलेटरल बातचीत हुई है काबुल में, तो वो अफगानिस्तान को सीपैक के अंदर शामिल करना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। इसी तरह से रशिया जो है वो अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आगे बढ़ाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, और वो मकरान कोस्ट और अरेबियन सी पे पहुंचना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है और अमेरिकन ट्रूप्स वहां से निकल जाते हैं तो चाइना और रशिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो कि वो इस वैक्यूम को पोर करेंगे। और
एक तो खैर वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है,
हमारा शुक्रिया होगा
जी, एक तो अपॉर्चुनिटी, दूसरा मगर ये है कि क्या तालिबान के लिए एक
कंट्रोल कैसे करेगा
जी ब्रिगेडियर साहब, क्या तालिबान के लिए, अफगान तालिबान के लिए ये मुल्क एक तरह से गारंटर भी हो सकते हैं किसी भी पीस नेगोशिएशंस के, अगर बराह रास्त कतर के अंदर यूएई के अंदर जो बातचीत चल रही है उसमें कोई पेशरफ्त होती है, सो क्या ये मुल्क उसको गारंटी कर सकते हैं, तालिबान कोई गारंटर चाहते हैं?
एक तो जब सीज फायर की बात की थी इन्होंने अपने ये जो पीस टॉक के हो रहे थे अमेरिका के साथ, तो अफगान तालिबान ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और यूएई ये गारंटर्स बने तो वो सीज फायर के बारे में सोच सकते हैं, जबकि अमेरिका ने कहा था कि 6 महीने के लिए आप सीज फायर करें और पोलिटिकल सिस्टम के अंदर शामिल हो जाए, तो ये शायद मुमकिन हो। मगर एक और बहुत ही क्रिटिकल बात है जिसके बारे में मेरे ख्याल में अभी बहुत ज्यादा लोगों ने बात नहीं की, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी एक स्टेज पर अमेरिकन विड्रॉल के साथ साथ अगर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान की निगोशिएटिंग पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं और फॉरेन फोर्सेज कम हो जाती हैं तो ये भी मुमकिन है कि वो एक शपथ मारकर पूरे का पूरा कब्जा कर लें काबुल के ऊपर और अफगान गवर्नमेंट के ऊपर, तो आज ही अपनी वो अपनी पावर क्यों शेयर करें किसी के साथ। तो ये एक बहुत ही बैलेंस तरीके से इस जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है इसको बहुत बैलेंस्ड तरीके से करना पड़ेगा, और बहुत जैसे आपने कहा गारंटर्स के साथ करना पड़ेगा और बहुत एहतियात के साथ करना पड़ेगा। किसी एक स्टेज पे अगर अफगान तालिबान को ये भनक मिल गई कि वो मुकम्मल पार हासिल कर सकते हैं और पूरे मुल्क के ऊपर काबिज हो सकते हैं तो मेरे ख्याल में वो एक सेकंड के लिए
लेकिन ये रियलाइजेशन उनको होगी कि वो पूरा मुल्क कैप्चर नहीं कर सकते अगर अमरीका या इत्तेहादी अफवाज मुकम्मल तौर पर भी निकल जाए, सो जिस चीज का तोड़ उनके पास तालिबान के पास नहीं है वो ऑफकोर्स एरियल स्ट्राइक्स हैं, और वो वहां पे किसी एक जगह ठिकाने के साथ हुकूमत चलाना उनके लिए मुश्किल है जब तक कि अब उनको इंटरनेशनल एंडोर्समेंट नहीं मिलती है। बाबर यासब आपका एनालिसिस, पाकिस्तान किस संजीदगी से आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है?
जी पाकिस्तान जो है पहली बार जरा सीरियसली उसने कोशिश की है अफगान तालिबान को वहाँ नेगोशिएशन निभाने के लिए, और ये ऐसा लगता है कि वो पॉलिसी शिफ्ट आ गया।
जी
पहले तो ये था कि अफगान तालिबान के जरिए हम अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे हम अफगानिस्तान में, मगर अब ये बात खत्म हो रही है। तो इसका और पहली बार जो सिग्निफिकेंट थी एक और
जी।
कि हक्कानी ग्रुप को पहली बार इसमें बिठाया गया टॉक्स में,
ठीक है,
और इसमें वो सारे मुल्क थे जो सऊदी अरेबिया और यूएई जो पहले अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते थे और जो उनके अभी भी कुछ ना कुछ फंडिंग वहां से होती है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस टॉक्स की बड़ी अहमियत थी। और उसके बाद जो है वो खलीलजादे सीधा आपने देखा कि वो पाकिस्तान आए और जनरल बाजवा से मिले, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں نیشنل پالیسی کون بناتا ہے, سیکیورٹی پالیسی. تو اس لیے انہوں نے ان سے ملاقات کی, شاہ محمود قریشی سے بھی کی. شاہ محمود قریشی اب جو دورہ کر رہے ہیں وہ ان ملکوں کو کانفیڈینس میں لے رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا اور ان کو بریفنگ دے رہے ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ سمت میں چلتا رہا تو شاید جو ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ افغان طالبان دوبارہ سے کابل پہ حکومت کر لیں. یہ آئی ڈونٹ تھنک وڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو امیریکنز اینڈ دا اینی باڈی. زیادہ تر کیا کہتے ہیں چین کو اور رشیا کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہاں وہ شامل ہو جائیں اس حکومت میں اس حد تک بات قابل قبول ہوئی, ورنہ تو اتنے سال جو انہوں نے وہاں پیسہ خرچ کیا ہے اور اپنے ریسورسز تباہ کیے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں نا. اور پھر یہ کہ طالبان کی حکومت ایک بہت فیشسٹ حکومت تھی تو اس کو وہ دوبارہ نہیں
چاہیں گے کہ وہ پورے مکمل کنٹرول میں آ جائیں. بہت شکریہ بابر ریاض صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ رہے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد بابر ساتھ ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے, جب ہم ملیٹنسی کے اوپر بات کرتے ہیں, اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی بات کرتے ہیں, اس کے مڈل ایسٹ میں خطرات تھے, پھر افغانستان کو اس میں بہت سارے تجزیہ کاروں کے نزدیک انہوں نے اپنا ایک اہم مرکز بنایا, پاکستان کے اندر اس کے فٹ پرنٹس ہیں, لیکن گاہے گاہے یہ اطلاعات آتی بھی رہتی ہیں کہ ان فٹ پرنٹ سے بھارت بھی محفوظ نہیں ہے. اور تازہ ترین جو اطلاع ہمیں بھارت سے مل رہی ہے اس کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اس نے کم از کم جو ہے وہ 10 افراد کو گرفتار کیا ہے, مختلف 17 جگہوں پہ چھاپوں کے دوران نئی دلی کے اندر اور اتر پردیش میں چھاپے مارے گئے ہیں, اور اس شعبے میں مارے گئے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش سے متاثر ایک گروپ ہے جس نے اپنا نام حرکت الحرب اسلام رکھا ہوا ہے, داعش سے انسپائرڈ ہے, اور وہ ملک کے اندر مختلف کاروائیوں کا ارادہ رکھتا ہے جس میں خود کار انداز سے دھماکے کرنا بھی ہے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے, اور فدائین بھی اس کے لیے تیار ہیں جس میں وہ ہدف بنا کے حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے, اور اس کو وقت سے پہلے جو ہے سینس کیا اداروں نے اور پھر ان کو گرفتار کیا. ایک اعتبار سے آف کورس بھارت کے لیے, یہ بھارت کے عوام اور بھارت کے لوگوں کے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہوگی کہ ان کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے اس کو وقت سے پہلے بہرحال اس کو ریڈار کے اوپر وہ نہ صرف لے کے آئے بلکہ ان کے خلاف کاروائی بھی کی اور ان کو گرفتار کر لیا ہے. لیکن جنرلی ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلامک اسٹیٹ کا جو ایک کام کرنے کا یا کاروائیوں کا یا کسی جگہ اپنے فٹ پرنٹس چھوڑنے کا طریقہ کار ہے, اس اعتبار سے بھارت کے اندر کیا ایسے عوامل ہیں جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. انالیسز ہم لیں گے, میجر جنرل دیپانکر بینرجی ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز, اور نیلوفر سہور وردی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, انالسٹ ہیں, رائٹر ہیں اور اس موضوع پہ لکھ چکی ہیں. نیلوفر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. کیا چیزیں ہیں جو داعش کو جگہ یا اسپیس فراہم کر سکتی ہیں بھارت کے اندر؟ اس کا تعلق حالیہ اگر ہم دیکھیں وہاں پہ بھارت کے اندر اس گائے کے معاملے کے اوپر جس طرح ایک مینورٹی اپنے آپ کو بہت پریشر میں فیل کرتی ہے, کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جس کو داعش یوز کر سکتی ہے؟
پوائنٹ سے انہوں نے کچھ حملے کیے ہیں اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ شک کیا جا رہا ہے, شک کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلامک ٹیررسٹ گروپ جڑے ہوئے ہیں. تو جہاں تک اسلامک ٹیررسٹ کا سوال ہے جو گلوبل لیول پہ जिस ग्रुप को माना जाता है उनका अभी हिंदुस्तान में कोई कोई जोर नहीं है. मुमकिन है अभी तो ये साबित नहीं हुआ है कि वाकई में ये असली में टेररिस्ट ग्रुप्स थे, टेररिस्ट थे या नहीं थे, या न्यूज खबर बनाई गई है या किसी और ने, किसी और कौम के लोग ने इस तरह के वहां पर हथियार रख कर इनके ऊपर एक साजिश की गई है. हम इसे एक साजिश भी की कह सकते हैं क्योंकि मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, ठीक है, बंदूकें और वो अलार्म क्लॉक्स वो सब नजर आ रहे हैं, लेकिन जो स्पेलिंग है अल्लाह की, मोहब्बत की, मोहम्मद की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, वो सब गलत स्पेलिंग है. और ऐसे मुसलमानों के घर में ऐसे दौरे होते हैं कि उनकी स्पेलिंग तो कम से कम सही रहती है. तो मुझे, और चूंकि इंतखाब पार्लियामानी इंतखाब करीब है, मुमकिन है कोशिशें की जा रही हों मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने की. मतलब अगर वाकई में किसी को साजिश करनी थी, वाकई में रिपब्लिक डे या वगैरह में किसी बड़े ग्रुप को करना था, ये कोई मुझे बहुत बड़ा ग्रुप नहीं लग रहा है. नंबर वन. नंबर टू, जितने लोग गिरफ्तार हुए, 20 का जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, 20 लोग, अब 20 लोग, और ये अलार्म क्लॉक या इस तरह के, अगर बम इस तरह के औजारों से ये बम इस्तेमाल करेंगे, सीरियसली स्पीकिंग ये कोई बड़ा ग्रुप ऐसा काम नहीं कर सकता. कोई ये छोटे छोटे पिस्तौल, जिस तरह की जो मुझे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इस्लामिक टेररिस्ट हिंदुस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट का कुछ हद तक अमेरिका में यकीनन फैला हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोशिश की है, अलकायदा ने कोशिश की है, लेकिन उनको आम मुसलमान है उनसे अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है. फिर दूसरी बात, अगर 20 लोग वाकई में दहशत कर रहे हैं, छोटे दर्जे के या किस तरह के भी आप मान लीजिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी दुनिया में नंबर 2 पे है, ये 20 लोग इनका क्या फीसद है. लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि एक तरह से खबर बनाने की कोशिश मुमकिन है. अभी हम पूरे हक से या पूरे दावे से ये बात नहीं कह सकते, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश मुमकिन हो रही हो, लेकिन किसी तरह से भी, चाहे उनको दहशतगर्द कहिए, इस्लामिक दहशतगर्दी से जोड़िए, किसी तरह से ये बात मेरे गले से उतर नहीं रही है.
मतलब उसमें कुछ पुअर हैं, उसकी कड़ियां जो हैं वो ज़्यादा कम मजबूत नहीं है. जनरल दीपांकर बैनर्जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका. आपने भी ऑफकोर्स वो रिपोर्ट्स या वो पिक्चर्स देखी होंगी निलूफर साहिबा जिनका तस्करा कर रही हैं, और ये कि बज़ाहिर नहीं लगता है कि वो कोई बड़ा कोई ग्रुप हो, और ये कि हो इम्कान हो सकता है कि इसके अंदर कोई सियासी अवामिल हों, कि इलेक्शन आने वाला है सो एक ख़ास माहौल पैदा किया जाए, या फिर तीसरा जो हमारा बुनियादी सवाल था कि बहरहाल ऐसे हालात हैं जिसको दाएश एक्सप्लॉइट कर सकती है भारत के अंदर.
देखिए बात तो ये है कि दाएश, उनका जो इरादा है ये एक्सट्रीमिज्म फैलाना, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये तो 2-3 साल पहले ही बड़ी जोर शोर से अनाउंस कर चुका था. ये बात है कि हाँ, इंडिया का और इलाके में दूसरे देशों में जो पुलिस सिस्टम वगैरह हैं सब मिलके अभी काम कर रहे हैं, और इनको ये करने के लिए तैयार है, तो इसीलिए ये कर नहीं पा रहे थे पहले, पर कोशिश काफी सालों से इस मुताबिक है.
सही.
और काफी और भी ऐसे स्टोरी हैं, तो ये मैं समझता हूँ खबर जो है ये आज ही निकला है, और एनआईए का नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का रिपोर्ट आज ही निकला है, पूरे डिटेल्स हमें पता नहीं है, और ये आस्ते आस्ते एक दिन दो दिन में ये निकल जाएगा. अभी जो खबर है तकरीबन 20 ऐसे दहशतगर्दियों को गिरफ्तार किया गया है, इनके साथ में बहुत किस्म के इस मुताबिक सामान मिला है जो कि टेररिज्म के लिए ही काम में आता है.
सही.
तो इसमें कोई ये नहीं है, और ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी का ये तैयारी, इसमें हमें नहीं सोचना चाहिए. ये टेररिस्ट है, ये इनका कोई ना कोई रिलीजन है, ना कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, ये रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट है जो सबको मिलके इनका ऑपोजिशन करना चाहिए. और ये हमें अभी नजर में आया है।
सही, लेकिन अगेन वही बात है ना कि दहशत गर्द, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनका मजहब कोई भी हो, उनके खिलाफ रियासत के इदारों को बरुए कार आना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई चीज स्टेज करना वो भी तो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है।
ये कोई सरकारी तौर से या नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तरफ से ये कोई स्टेज मैनेज नहीं हो रहा है। ये अस्थिर समाज से है और ये आज ही ये पता चला है और भारत के प्रेस वगैरह में इनको एक्सेस मिलेगा, ये पूरे रेंज में बाहर निकल आएगा
जी।
तो हमें इस स्टेज में जो समझ आ रहा है कि हाँ कोई एक टोनी ऐसे है जो दाइश के मोटिवेशन के साथ उनके सपोर्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है। अभी तक जो बात है इनको गिरफ्तार किया गया है भारत में, भारतीय है, भारत से कोई अलग तरह के चयन नहीं आए होंगे, हो भी सकता है नेपाल से भी कुछ आते हैं जाते हैं, नेपाल में आना जाना करना बहुत मुश्किल नहीं होता है और नेपाल में आने के बाद भारत में आना कोई मुश्किल नहीं हो जाता है, आसानी से
वो दाखिल हो सर। बहुत शुक्रिया आपका जनरल दीपांकर बैनर्जी, आप हमारे साथ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज नई दिल्ली से। नीलोफर सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया भारत से, मुमताज तजियाकार और राइटर हैं, और बात हम कर रहे थे कि दाइश किस हद तक भारत के अंदर कदम जमा सकती है या वहाँ से हालात जिस तरह के हैं उसका फायदा उठा सकती है। नीलोफर साहब मुतमैन नहीं थी कि ये जो चीज़ या जो दहशत गर्दों को मुबैना दहशत गर्दों को सामने लाया गया है कि वो असली हों, बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि शायद वो एक स्टेज हो। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक्सक्लूसिव राणा मशहूद साहब, साबिक सूबाई वजीर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, वो हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत पे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहां रंग मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हमारे साथ असवर इमाम, और बात हम करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में पाकिस्तान की सियासत पे। मुख्तसर सा ज़्यादा इब्तदाई तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको मालूम है मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों की क्यादत जो है वो सख्त मुकदमात जो है उनका वो सामना कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म, तीन बार के वज़ीर आज़म, उनको गुज़श्ता रोज़ जो है वो नायब अदालत से 7 साल की सज़ा हुई अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक चेयरपर्सन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनके खिलाफ जो JIT रिपोर्ट दे रही है वो बहुत खौफनाक है अदालत में, जिसकी ब्रीफिंग दी गई है। और आज भी इस बारे में ये दावा किया गया है कि यहाँ तक कि जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, स्टेट की जो एसेट्स थे उनको भी, उनके ऊपर भी गलत प्रैक्टिसेस के जरिए उनके ऊपर कब्जा जमाया गया। सिंध के अंदर कई फैक्ट्रीज उनको पहले जानबूझ के कमजोर किया गया, नाकाम किया गया, और फिर उसको ओने पोने खरीद लिया गया, और खरीदने वाली कंपनी जो है आसिफ अली जरदारी का ओमनी ग्रुप था। सो काफी सीरियस चैलेंजेस हैं और सीरियस क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये चीजें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे असर कर रही हैं। एक सवाल एक और पॉलिटिकल मोरालिटी का है, वो भी मैं राणा साहब के सामने रखूंगा। हमारे साथ हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अगर क्यादत के ऊपर इल्जाम हों और वो इल्जाम बज़ाहिर उसके जवाब कम अज़ कम पब्लिक की सतह के ऊपर भी एविडेंस के साथ ना आ रहे हों, सो क्या ये सियासी अखलाकियात का तकाजा नहीं है कि उनकी पार्टी से वाबस्ता सीनियर लीडरशिप एटलीस्ट बिला वजह दिफा में सामने ना आए? और सिर्फ एक जुमला भी तो कहा जा सकता है कि ये ऐसे मुकदमात हैं जिनका ताल्लुक फैमिली बिजनेस के साथ है, सो हो सकता है वो उसको बेहतर रिस्पॉन्ड करें उनके लॉयर्स या फैमिली के लॉयर्स। ऐसा क्यों होता है कि हर मामला सियासी हो जाता है? राणा मशहूद साहब बहुत शुक्रिया आपका, साबिक सूबाई वजीर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, आपने हमें ज्वाइन किया।
जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
ये जो करंट केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब की सजा है, शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हैं, हमजा शहबाज साहब के को बुलावा आ गया है, कितना इम्प्लीकेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज को, कितनी मुश्किलात हैं उसके लिए? और बहुत सारे लोगों के नज़दीक तो ये भी है कि या तो पार्टी बहुत निखर के सामने आ जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो क्लैप्स कर जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए, पाकिस्तान का एक ये कल्चर रहा है। आप क्या फोर्सी करते हैं?
देखिए, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیسز ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ وہ کیسز ہیں جو 30 سال پہلے کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے, 30 سے 20 سال پہلے. اور میاں نواز شریف صاحب اگر 30 سال کی بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب کا پہلا ٹینیور جب شروع بھی نہیں ہوا تھا تب کے یہ ایون فیلڈ, العزیزیہ, ان کے اوپر جو بات کی جاتی ہے, تو میاں نواز شریف صاحب کے جو 3 ٹینیورز رہے اس کا مطلب ہے ان کے اندر تو کوئی کرپشن نہیں ہوئی. ایون جو ریسنٹ ٹینیور جو وہ تقریباً 5 سال کا گزار کے گئے اس کے اوپر ایک ریفرنس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, اور ان ریفرنسز کا کرنٹ سینیریو کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ پاکستان میں جو کرپشن کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ ایک آپ دیکھیں کہ ایون فیلڈ کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اس نے کہا کہ کہیں پر بھی کرپشن کا ذکر نہیں کیا گیا, کرپشن کہیں پر پروو نہیں ہوئی. اور پھر اب یہ جو العزیزیہ اور ہل میٹل جو ہیں ان کے اندر جو لگتا یہ ہے کہ یہ بالکل ایک آفٹر تھاٹ تھی کہ جس وقت یہ سارا کچھ کہا گیا اس کے اندر چونکہ پہلے فیصلے کے اندر کرپشن کا ذکر نہیں تھا اس لیے زبردستی اس کے اندر کرپشن ڈالا گیا, ادروائز بات بنی ٹریل کی تھی. اور بہت کلیئر میاں نواز شریف صاحب نے پورے اس ایویڈنس کے اندر کہا کہ یہ حسین نواز صاحب, حسن نواز صاحب اور ان کے جو والد صاحب میاں شریف صاحب تھے ان کے درمیان یہ ٹرانزیکشن تھیں. اور میاں نواز شریف صاحب کا جب پالیٹکس میں آئے تھے تو انہوں نے کاروبار کو نہیں دیکھا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک لیڈر کے خلاف تو آپ آل آؤٹ جاتے ہیں. آئیڈینٹیکل کیسز تھا ایون فیلڈ کا جو میاں نواز شریف صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا. جہانگیر ترین صاحب کے خلاف تو کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی, ان سے تو کوئی بنی ٹریل نہیں مانگا گیا. علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے ان کا اور وقار صاحب ایک تھے جن کا آئیڈینٹیکل کیس سپریم کورٹ میں تھا. وقار صاحب کو کہا گیا کہ آپ منی ٹریل دیں کہ آپ نے یہ ایسٹس کیسے دبئی میں خریدے, اور علیمہ خان کو کہا گیا کہ آپ صرف جو ہے یہ جرمانہ دے دیں, اور ان سے کوئی منی ٹریل نہیں مانگا گیا. تو اس طرح کی
نہیں, منی ٹریل مانگا گیا, کل بھی یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی تھی, منی ٹریل مانگا گیا. انہوں نے منی ٹریل دیا, صرف ان کے کیس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے کیس میں وہ ایسٹ ڈکلیئر نہیں تھے, اور ان کا کلیم یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو چیز میں نے باہر رہ کے کما کے بنائی ہے اس کا ذکر کرنا پاکستان میں ضروری تھا یا نہیں. اس بات یہ ڈفرینس اس کے اندر بتایا.
میں نے اس کو پورا پڑھا ہے. اس کے اندر انہوں نے جو کہا کہ جی میرے جتنے تمام فائنانسز تھے یہ باہر سے جنریٹ ہوئے تھے. ان کا باہر کون سا بزنس تھا؟ یہ میاں نواز شریف صاحب وغیرہ کے جو بزنسز ہیں یہ 60s سے میاں شریف صاحب نے انویسٹمنٹ سعودی عرب میں پہلی کی تھی. تو یہ مطلب ایک طرف تو آپ پورے کا پورے خاندان کو جو ہے وہ اور 3 نسلوں سے آپ حساب مانگے, اور یہاں پر آپ صرف اس بات کے اوپر کہ جو میں نے باہر انویسٹمنٹ کی تھیں, جو باہر کاروبار کیا تھا, بھائی باہر کاروبار کے لیے بھی پیسہ کہاں سے آپ کے پاس آیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی عوام میں ایک بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے اس کے اوپر. اور اس کے اوپر ہم
اگر یہ سمجھ بھی لیں کہ لیٹ سے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایون زرداری صاحب بھی یہ کہتے ہیں, آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی آپ کا, اور آپ کے لوگ یہ کہتے رہے کہ زرداری صاحب, سعد رفیق صاحب کا ساؤنڈ بائٹ موجود ہے کہ آپ کے تو حساب کھل گئے, کھاتے کھل گئے, تو وہ تو بند ہی نہیں ہوں گے. دیٹ مینس کنوینس تو ہیں کہ وہاں پہ دوسرے بھی آپ پہ یہ ایشوز ہیں, لیکن جب آپ کے پولیٹیکل مفادات ملتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ بھی کرنے لگ جاتے ہیں. آج کل دونوں لیڈرز ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ دونوں پارٹیوں کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا؟ آپ کیا ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ریاست نہیں چاہے گی کہ آپ آئے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز کو بہت ہم کلیئرٹی کے ساتھ رکھیں کہ اس ملک کے اندر جس نے کرپشن کی ہے اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے, اور قوم کی دولت جس نے لوٹی ہے اس سے وہ دولت واپس لی جانی چاہیے. آفٹر سیئنگ دس میاں نواز شریف صاحب, دیکھیں میں نے جو پہلی بات کی تھی نا, دیٹ از ویری امپورٹینٹ کہ ہمارے کسی بھی ٹینیور کے اوپر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں لگا, اور یہ جتنی ٹرانزیکشنز ہیں یہ 30 سال پہلے کی ہیں. اور ان کا
وہ یہی کہتے ہیں نا جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا ایلیگیشن اس سینس میں ڈائریکٹ اگر نہیں بھی ہیں, اگر آپ لیونگ بیانڈ مینز ہوں گے اور آپ اپنی اس دولت کا یا ایسٹس کا حساب نہیں دے پائیں گے سو اس کو کک بیکس کنسیڈر کیا جائے گا, آپ کو الیگل منی ہے کہیں باہر ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں.
معذرت کے ساتھ, میاں شریف صاحب کی پہلی جو انڈسٹری تھی اس نے 50s کے اندر کام شروع کر دیا ہوا تھا, اور پہلی دفعہ جو ان کی انڈسٹریز کو بند کیا گیا تھا وہ ارلی 60s کے اندر تھا, جس کے بعد یہ اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کر گئے. اور جس وقت آپ ان کا تو پورا ایک
سو یہ پوری یہ پورے آرگیومنٹ ان کے لائرز نے کورٹ میں دیے ہوں گے نا, کیوں یہ قابل قبول نہیں ہو سکے, کیوں وہ کنوینس نہیں کر سکے, یا یہ ایویڈنسز پبلک کیوں نہیں کیے مسلم لیگ نواز نے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی جج صاحب نے فیصلہ دیا وہ کن حالات میں دیا یہ پوری دنیا کو پتا ہے اس وقت. اور جس طرح وہ پہلا فیصلہ ایون فیلڈ والا جو ہے ہائی کورٹ کے اندر بالکل بھی سٹینڈ نہیں کر سکا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب والا فیصلہ بھی جو ہے یہ بھی عدالت کے اندر اگر آپ اس کو پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ اور اس کو اگر آپ دیکھیں لیگل اس کے اندر تو یہ فیصلہ ایک انتہائی کمزور فیصلہ ہے, اور یہ جو ایون فیلڈ کیس کا فیصلہ ہے اس سے بھی کمزور فیصلہ ہے, اور یہ بھی اگر لیگلی اس کو پروسیس کیا گیا تو یہ سٹینڈ نہیں کر سکتا, نمبر ون. نمبر ٹو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ آپ نے جو بات کی اس کے اندر عمران خان صاحب جو 300 کنال کے گھر بنی گالا میں رہ رہے ہیں اس کا تو آج تک, اور اس کے اوپر یہ بات جمیمہ جو ان کی جو تھی وائف ان کے نام پر جو ٹرانسفر کی گئی کیا وہ پاکستان کی سٹیزن تھی اس وقت, کیا ان کے پاس آئی ڈی کارڈ تھا, کیونکہ جب تک آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو کوئی لینڈ آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ صرف اور صرف کرپشن کا نعرہ لگا کر آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا. آج پاکستان جتنے قرضوں میں ڈوب چکا ہے, آج پاکستان کی جو معاشی حالت ہو چکی ہے,
یہی تو وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ یہ سارے قرضے لینے کے بعد ان کا موقف یہ ہے کہ اس سے آدھے قرضے تھے, اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, اتنا انفراسٹرکچر, اتنی انڈسٹری, سارا کچھ ہوا, اور اس سے 3 گنا جو ہے نا زیادہ قرضے لیے گئے, اور وہ قرضے کہیں پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہے, ملک ڈوبا ہوا ہے, لوگوں کے اوپر دباؤ ہے, پریشرز ہیں, یہی تو وجہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اسٹیٹ کا ریزالو ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کو ختم کیا جائے, اس کی زد میں کوئی بھی آتا ہے.
لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ چائنا کے اوپر یہ الیگیشن لگاتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری انویسٹمنٹ ہوئی اس کے اندر مل کر جو ہے ویلنگ اور ڈیلنگ کی گئی جو انتہائی افسوسناک ہے, اور ایک آج ایک ایک پیسے کا حساب موجود ہے دونوں ممالک کی سطح کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ جو پچھلے 5 سال کی انویسٹمنٹس ہیں جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آئے اس کے اوپر یہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. اور ہمارا یہ سوال ہے کہ انہوں نے سینٹ کے اندر آ کر جو فگر ان کی حکومت نے دی تھی کہ جس وقت ہماری حکومت ختم ہوئی تھی تو 16.5 بلین ڈالر کے فورن ریزرو موجود تھے, تو آج قوم ان سے پوچھ گیا کہ وہ 16.5 بلین ڈالر کدھر گئے.
ٹھیک ہے, اگر میں آپ کا چلو ایک لمحے کے لیے میں سوچ لیں کہ آپ نے یہ آج کا کیس آپ کا مقدمہ پارٹی کے میں جیت لیا, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جی آئی ٹیز کی رپورٹس آ رہی ہیں, کل بتا رہے تھے لوگ کہ جی 16 بلین ڈالر کے ایکولنٹ پراپرٹیز جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ کک بیکس لے کے ملک ریاض کو یا بحریہ ٹاؤن کو دے دی گئیں. بحریہ ٹاؤن بھی مان چکا ہے وہ فائن دینے کے لیے تیار ہے, وہ ریفنڈ کرنے کے لیے یا پیسے دینے کے لیے تیار ہے, اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر ظاہر ہے وہ اسے ڈینائی کریں گے, وہ اس کو فائٹ کریں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی کوئی کرپشن نہیں ہوئی, نون لیگ نے بھی نہیں کی, پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی؟
نہیں, پلیز دیکھیں آپ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکویٹ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف ہمارا موقف بہت کلیئر رہا ہے. کرپشن کے اوپر ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو جو ہے فیس بھی.
تو پھر یہ ایف آئی اے آپ کے انڈر بھی تو تھی نا, یہ اکاؤنٹس وہ بھی تو نکال کے لے کے آ سکتے تھے نا آپ. یہ ایک ریزالو تو ہوتا ہے لیکن اس کے بدلے میں ساری چیزیں پولیٹیکلی کمپرومائز ہو جاتی ہیں نا. یہ چیزیں آپ کا ٹینیور 5 سال مکمل آپ نے کیا ہے, سو سندھ کے اندر سے یہ چیزیں آ سکتی تھی نا.
پہلی بات یہ ہے اگر آپ یاد کریں کہ سندھ کے اندر جو رینجرز ہیں ان کو ایکسٹینشن ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ دباؤ ڈالتی تھی تو تب ایکسٹینشن ملتی تھی. اور نمبر ٹو ہم نے کبھی اداروں کو استعمال نہیں کیا, یہ ادارے آئین کے تحت بنے ہوئے ادارے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, انہوں نے کام کرنا ہے. ہم نے کہیں پر بھی ہمارے دور میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک مثال نہیں ملتی, اور اسی لیے ان اداروں کو ہم نے آزادانہ کام کرنے کا جو ہے موقع دیا. اور سیکنڈلی ہماری پرائیورٹیز اس وقت یہ تھی کہ پاکستان جس حالات میں ہمیں ملا تھا اس وقت پاکستان کو کھڑا کرنا تھا, دہشت گردی کا خاتمہ کرنا تھا, یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, بجلی کے مطلب وہ ہم نے شارٹ فال کو پورا کرنا تھا, اکانومی کو ہم نے ریوائیول کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کام کیا اور جس طرح انہوں نے اکانومی کا ریوائیول کیا, اور وہ ٹیم جو نواز شریف صاحب کی ٹیم تھی اور پنجاب میں شہباز صاحب نے جس طرح کام کیا, تو آج پاکستان جس لیول پر ہم لے گئے تھے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب اس کا ریورسل دیکھتے ہیں.
آخری سوال اور اس کا پولیٹیکل موریلٹی سے تعلق ہے. رانا صاحب آپ بھی اپنی پارٹی کا کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے سارے لوگ بھی بڑے بڑے نام ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں آپ امریکہ کے اندر موجود ہیں آپ یقین کریں اس طرح کے مقدمات ہوں پارٹی ڈسٹینس کر لے گی, وہ جواب بھی نہیں دیں گے, وہ اس پہ بات بھی نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جی ان کے فیملی لائر سے بات کریں. سو یہ کیوں ضروری ہے کہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اپنے لیڈرز کو ہر صورت میں ڈیفینڈ کریں گے بھلے ان کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے یا اپنے ڈیفینس میں کوئی ڈاکومنٹس نہ ہوں, دستاویزات نہ ہوں. سو کبھی یہ چیزیں یہ اسٹیبلش ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر؟
دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ امریکہ میں میں بہت کلوزلی فالو کر رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے اوپر جو رشین کنیکشن کے حوالے سے پورے ان کی جو جماعت ہے وہ اس کے اوپر بات بھی کر رہی ہے اور اس ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جہاں پر کرپشن ہے اس کو بالکل پکڑے جانا چاہیے, لیکن اندھا اس طرح کر کے قانون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اور صرف ایک ہی پارٹی کو وکٹمائز کرنا, اور وہ لوگ جو مشرف کے ساتھی تھے, جو پیپلز پارٹی میں تھے, جو آج تحریک انصاف میں شامل ہو گئے, جنہوں نے اربہا روپے جو ہے اس ملک کے کھربوں روپے کھائے, ان کا کیوں نہیں نیب ان پر ہاتھ ڈالتی؟ یہاں پر کیسز جو مشرف دور کے اندر نیب نے بنائے, پیپلز پارٹی دور کے اندر بنائے, ان کا کیوں نہیں ٹرائل ہوتا, ان کی کیوں نہیں
اکراس دا بورڈ ٹیل ہونا چاہیے اس کی اکاؤنٹبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. بہت شکریہ رانا مشہود صاحب, سابق صوبائی وزیر مسلم لیگ نواز کے رانما, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ پہ, اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف پاکستان کی ٹیم حسب توقع کلیپس 181 پہ آؤٹ, حالانکہ 111 پہ آؤٹ تھے. ٹیل اینڈرز نے پھر بھی کچھ اسکور کیا اور لیکن جواب میں ان کو بھی ٹف ٹائم ملا, 44 پہ 4 آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن اب 127 پہ 5 پہلے دن کا کھیل ختم ہوا, 15 وکٹیں آج کے دن بہرحال گر چکی ہیں. عمیر علوی ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کی بیٹنگ بالنگ دونوں کا انالیسس لیتے ہیں. عمیر اوور ٹو یو, آخری 3 منٹ ہے ہمارے پاس, کیسی رہی آج کی پرفارمنس؟
تھی وہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان سے اچھا چلیں گی, اس لیے کہ فارم میں تھے کچھ بیٹسمین, لیکن حارث سہیل ان کے انجرڈ ہو جانے کی وجہ سے ایک خلا آ گیا. ایشان مسعود نے آ کے تھوڑا سا سنبھالا تو, لیکن میرا خیال ہے ان کو بہت جلدی بھیج دیا تھا. ایک تو ایک سال بعد میچ کھیل رہے تھے, ان کو نیچے بھیجنا چاہیے تھا. بابر اعظم نے پروف کیا ہے اپنے آپ کو, ان کو نمبر 3 پہ بھیجنا چاہیے تھا, یا اظہر علی کو بھیجتے تھے, کچھ اس طرح سے کرنا چاہیے تھا. ہمارا ایک ایشو ہے ہم لوگ کا کہ ہم باہر جا کے سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں بیٹنگ آرڈر چینج بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے بیٹنگ کی تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ لگ رہا تھا کہ جلدی میں جیسے آئے ہیں اور پریشان ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے, پھر ٹاس کی خود بیٹنگ کی تھی. پھر بولنگ پہ ہے تو بولنگ تو آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ہی, اور جس طرح شاہین آفریدی نے اور جس طرح عامر نے بولنگ کی ہے وہ اس کو تو آپ اگر آپ تعریف یہ بغیر رہ نہیں سکتے. حسن علی تھوڑے سے ایجیٹیٹڈ لگ رہے تھے, جبکہ پچھلے کچھ میچز میں تو وہ زیادہ اچھے بولر صاحب ہو کے سامنے آئے ہیں, اچھی بولنگ پرفارمنس رہی ہے. یاسر شاہ آج تھوڑا سا آف کلر تھے, اس لیے وہ بغیر پریکٹس میچ کھیلے اور پھر پہنچے ہیں, تو اتنا یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ جو ہے پاکستان کے 127/5 کو ان کو کر دیا ہے, اور اگر اللہ کرے کل ان شاء اللہ جو ہے یہ جلدی اس کو آؤٹ کر دیں, کیونکہ سوائے کوئنٹن ڈی کاک کے اور ان کے پاس کوئی بیٹسمین ہے ہی نہیں, تو آپ 181 سے پہلے اگر انہیں آؤٹ کر دیتے ہیں یا ہم کو 200 کے قریب بھی کر دیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا میچ.
ایون ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات ہے, میں پاکستانی چینلز اکثر دیکھتا ہوں, بہت زیادہ غیر معمولی کرٹیسزم ہوتا ہے ٹیم کے اوپر, جبکہ ریکارڈ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ 10 سال میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتے, کبھی ان کے خلاف سیریز نہیں جیتے, جب آپ کے ایکسپیرینس پلیئرز بھی ٹیم کا حصہ تھے تب بھی نہیں جیتے تھے. سو تھوڑا سا ان لڑکوں کا مورال بڑھانا نہیں چاہیے, کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے اگر شکست ہو بھی جاتی ہے تو صرف خامیوں کی نشاندہی کی جائے, لیکن یہ جو گرل کرنا ہے یہ کم ہونا چاہیے.
لیکن گرل کرنے کے ان کی وجوہات بھی ان کی ہیں کہ امام الحق کو کیوں کھلایا جا رہا ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. گرل تو ایک آدمی کی وجہ سے بھی آپ پوری ٹیم سے, وہاب ریاض تھے کہ ان کی جگہ بنتی نہیں تھی لیکن وہ ٹیم میں ہوتے تھے, وہ 5 ٹرائی میں جو ہے وہ ایک بال نہیں پھینک پائے تھے, اس کے باوجود وہ ٹیم میں تھے. تو گرل اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ٹیم اتنی بالکل جو عمران خان کہتے تھے ریلو کٹے وہ وہی کر کے سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. اب آپ کو پتا تھا کہ حارث سہیل جو ہیں وہ تھوڑے سے سسپیکٹ ہیں, یا محمد عباس جو ہیں وہ ان کا فٹ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شاداب خان نہیں ہے, تو شاداب خان کو کیوں بھیجا؟ بلال آصف کو کیوں نہیں بھیجا جس نے جس کی پرفارمنس اچھی رہی ہے؟ ایک آپ کو آف اسپنر بھی چاہیے ٹیم میں. یہ چیزیں نہیں سوچتے ہیں تو گرل بےچارے بچے گرل ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے, جو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ سلیکشن جو ہے میرٹ پہ تو ہوتی نہیں ہے. اگر میرٹ پہ ہو رہی ہوتی تو فواد عالم ٹیم کے اندر ہوتے نا, اور باقی پلیئر جو بہت سارے ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جگہ بنتی ہے. مگر ہم جو ہے اتنی,
لیکن اس میں بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جیسے آج وہاں پہ جیو ٹیلی ویژن پہ یحییٰ ذکر کر رہے تھے کہ جی خرم نے بڑا اچھا, خرم منظور نے پرفارم کیا ہے. دیکھیں یہ خرم منظور, کامران اکمل, ایسے کئی مثالیں ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت شاندار پرفارم کرتی ہیں لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں فوراً وہ کلیپس کر جاتی ہیں. آخری
مسئلہ ہے آپ وہ جو ہے ان پلیئرس کو آپ کاؤنٹ ہی نہ کریں جو آپ کے ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ پلیئرز ہیں ان کو ہٹا دیجیے نا.
بہت شکریہ, مجھے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس میں پروڈیوسر دیسفر امام اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان کے خارجہ پالیسی میں افغانستان ہمیشہ سے نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے اور اسلام آباد کے لیے کابل کے ساتھ تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہمیشہ دونوں ملکوں کے لیے چیلنج رہا ہے, جس کی ایک بڑی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کو قرار دیا جاتا ہے. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رواں سال پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعلی سطح کے رابطوں اور افغان عمل و مصالحت کے عمل کو آگے بڑھانے اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے پاکستان کی طرف سے کی جانے والی مثبت کوششوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کو دور کرنے میں معاونت ہوئی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی خارجہ پالیسی میں افغانستان ہمیشہ سے نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے اور اسلام آباد اور کابل کے تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہمیشہ سے دونوں ملکوں کے لیے چیلنج رہا ہے, جس کی ایک بڑی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کو قرار دیا جاتا ہے. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رواں سال پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعلی سطح کے رابطوں اور افغان امن و مصالحت کے عمل کو آگے بڑھانے اور افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد کی فضا کو بحال کرنے میں معاون ہوئی ہیں. افغان امور کے ماہر سعد محمد کا کہنا ہے کہ رواں سال اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطح کے رابطوں کے بعد سخت بیانات کے تبادلے میں بتدریج کمی دیکھنے میں آئی ہے.
دونوں ممالک جو ہیں وہ کسی چیز پہ راضی ہو گئے ہیں, کامن گراؤنڈ ہے, کامن پروگرام ہے, اس کے اوپر بات چیت. ابھی اس سے نتائج اگر آپ سے پوچھے تو کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں حاصل ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس کو ٹینجیبل فارم میں اس کو دیں, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا ہے.
یاد رہے اسلام آباد اور کابل نے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کی فریم ورک کے تحت انسداد دہشت گردی, امن و مصالحت, پناہ گزینوں کی واپسی, مشترکہ اقتصادی ترقی اور سرحد کی نگرانی سے متعلق معاملات پر بات چیت کا طریقہ کار وضع کیا ہے. دوسری طرف بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ افغانستان پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم چیلنج رہا ہے اور ان کے بقول پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کابل کے ساتھ اعتماد کے فقدان کو کم کیا جائے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات افغانستان کی صورتحال سے جڑے ہوئے ہیں اور حال ہی میں افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی وجہ سے اسلام آباد کے کابل اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات پر بھی مثبت اثر پڑا ہے.
پاکستان امریکہ ریلیشنز بھی افغانستان کے ریلیشن کے ساتھ لنک اپ رہے, تو ان دی بگننگ کو اتنی زیادہ بہتر سچویشن نہیں تھی, مگر جو یہ آخری اس منتھ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جب ہم انٹر کریں گے 2019 میں تو فیل یہ ہوگا کہ جو 2018 تھا اس میں پاکستان اور افغانستان نے کافی حد تک اوورکم کیا مسٹرسٹ کو.
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت کی قیادت میں امریکی وفد اور طالبان کے درمیان ابو دھابی میں بات چیت ہوئی, جس میں پاکستان, سعودی عرب اور میزبان ملک کے نمائندے بھی شریک ہوئے, جن میں افغان امن و مصالحت, افغانستان میں عبوری حکومت اور جنگ بندی کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. پاکستانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا. امریکہ کی جانب سے امن مذاکرات میں تیزی رواں سال ستمبر میں آئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق سفارتکار زلمے خلیلزاد کو افغانستان میں مفاہمت کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کیا تھا. خلیلزاد آئندہ سال اپریل میں افغان صدارتی انتخابات سے قبل افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے پانے کی امید کا اظہار کر چکے ہیں. افغان امور کے ماہر سعد محمد کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے حالیہ رابطے افغان امن و مصالحت کے لیے مثبت اشارے ہیں.
امریکہ کے ساتھ طالبان کی بات چیت شروع جولائی کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک مثبت راستے کی طرف جو ہے ہم نے پیش قدمی شروع کی ہے. یہ ابھی تیسری ملاقات ہو گئی ہے امریکنوں کے اور طالبان کے درمیان, और उसमें मतलब है कि जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं वो उनके ऊपर बातचीत जो है वो अभी शुरू हो गई है।
अफगान अमूर के माहिर और सहाफी मुश्ताक यूसुफजई का कहना है कि अफगानिस्तान में ये एहसास बढ़ रहा है कि अफगान तनाज़े का हल सिर्फ बातचीत ही से मुमकिन है।
मेरे ख्याल में अब ये लोगों में एहसास जो है काफी असर हद तक जो है बड़ा है कि ये दोनों ममालिक जो है अपने मसाइल है बाहमी जो इश्यूज हैं वो बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं।
मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए।